بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 18 مئی تھرسڈے. آج ہم آپ کے لیے کتاب کمزوری اور نامردی کا شرطیہ علاج شروع کرنے جا رہے ہیں, جس کے مصنف استاذ الحکمہ حکیم محمد عبداللہ ہیں. اس کتاب کے کل پیجز 85 ہیں. آپ یہ کتاب عظمیٰ اشرف کی آواز میں سنیں گے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس نمبر پر رابطہ کریں, 0306-7878-222, یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.kartaba.org www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 1, کمزوری اور نامردی کا شرطیہ علاج, استاذ الحکمہ حکیم محمد عبداللہ, ادارہ مطبوعات سلیمانی, رحمان مارکیٹ, غزنی اسٹریٹ, اردو بازار, لاہور. فون نمبر 7232788. ای میل ایڈریس ادارہ سلیمانی @yahoo.com. جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں. کتاب کا نام کمزوری اور نامردی کا شرطیہ علاج, مصنف استاذ الحکمہ حکیم محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ, ناشر حکیم اروہ وحید سلیمانی, مطبع حاجی حنیف پرنٹرز, لاہور. 46واں ایڈیشن, نومبر 2015, تعداد 1100, قیمت 80 روپے. دستیابی, ادارہ مطبوعات سلیمانی, رحمان مارکیٹ, غزنی اسٹریٹ, اردو بازار, لاہور. فون نمبر 0423723288, 0423736148. ای میل ایڈریس ادارہ سلیمانی @yahoo.com, www.facebook.com/sulaimani5. دباچہ, پیج نمبر 3. سیگمنٹ فرائیڈ کے نظریہ جنس پیش کرنے کے بعد سے لے کر اب تک مغرب جس بے راہ روی کا شکار ہوا ہے, اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. جنس کی اتنی بے قدری شاید اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی ہو. جدید تہذیب کی روشنی نے ان کے دلوں کو تاریک کر دیا ہے. اب پورا مغرب جنس کے نام پر برپا ہونے والے طوفان بدتمیزی کے ہاتھوں تنگ آ چکا ہے اور اس سے چھٹکارا پانے کے بارے میں سوچ رہا ہے. انگریزی کی اترن پہننے کی عادت ہم مشرقی لوگوں میں اتنی سرایت کر چکی ہے کہ ان کی چھوڑی ہوئی برائیوں کو اپنانا بھی ہم قابل فخر سمجھتے ہیں. پاکستان میں آج کل فحش گانے, سینما, اخبارات کے فلمی اشتہارات, عشقیہ ناول لوگوں کے جذبات بھڑکا کر انہیں اسی نہج پر لے جانا چاہتے ہیں جہاں شرافت اپنا منہ چھپا لے. قوم کو اس عظیم خطرے سے خبردار کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی جا رہی ہے, تاکہ لوگ اندازہ کر سکیں کہ ان حرکتوں کا انجام کیا ہوتا ہے. اس کتاب میں نہایت احسن طریقے سے جنسی بے راہ روی, اس کے نتائج, جنسی کمزوری اور اس کا علاج بیان کیا گیا ہے. امید ہے کہ میری قوم اس سے سبق سیکھے گی اور مغرب کی روشنی اختیار کرنے سے گریز کرے گی. وسلام, حکیم محمد عبداللہ, 4 اپریل 1973. ترتیب, پیج نمبر 4. حرف آغاز, پیج نمبر 5. ایام جوانی کی سحرکاریاں, پیج نمبر 6. جوہر حیات, پیج نمبر 9. عمدہ مینے کی علامات, پیج نمبر 11. جلد سے پیدا ہونے والی فرمایا, پیج نمبر 13. اغلام بازی کی حیا سوز علت, پیج نمبر 16. شریک زندگی کا انتخاب, پیج نمبر 20. شادی کی روح نوازیاں, پیج نمبر 21. ذا با اور اس کا علاج, پیج نمبر 28. زکاوت حص اعصاب, پیج نمبر 32. جریان, پیج نمبر 34. سارت انزال, پیج نمبر 44. مکوی با نسخہ جات, پیج نمبر 44. مکوی با کشتہ جات, پیج نمبر 52. ضعف با کا بیرونی علاج, پیج نمبر 64. عکس مردمی, پیج نمبر 69. حرف آغاز, پیج نمبر 5. امراض مخصوصہ مرد مان پر ہاضمہ فرسائی کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نعمت جوانی کی اہمیت واضح کرنے اور اس گوہر آبدار کی اصلی شکل و صورت دکھانے کے لیے اس جاہلانہ گرد و غبار کو صاف کر دیا جائے جو لوگوں کی بد اعتدالیوں اور کوتاہ بینیوں کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے۔ کیونکہ تمام امراض مخصوصہ مردمان جریان، احتلام، سرط انزال، فقدان باہ وغیرہ بالعموم آبگینہ شواب کو بے اعتدالیوں کی ٹھوکر سے ٹھکرا دینے کی وجہ سے ہر کافر نعمت کو لاحق ہوتی ہے۔ گو یہ ایک مجربات کی کتاب ہے جس میں بجز مجربات کے مزید مضامین لکھنے کی گنجائش نہیں، لیکن وہ لابدی اور ناگزیر باتیں بھی نہیں چھوڑی جا سکتی جن کی لاعلمی اور بے علمی کی وجہ سے قصر مردمی کی بنیادیں دن بدن کھوکھلی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہمارے ملک کے لوگ اسی جاہلانہ بھیڑ چال پر کچھ مدت اور چلتے رہے تو وہ زمانہ دور نہیں جبکہ انہیں یہ ناقابل معافی جرم اور تباہی بکف علت تباہی اور بربادی کے امید ترین غار میں گرا دے۔ لہٰذا اس موقع پر اہل قلم کا سکوت اختیار کرنا، اگر بینم کی نابینا چاہ است، اگر خاموش بینم گناہ است کے مزداق گناہ عظیم ہے، اس لیے ذیل میں اپنی سمجھ کے مطابق مختصر مگر پر منفعت باتیں لکھ کر سر خروئی حاصل کرتا ہوں۔ خدا کر کے جس طرح کنز المجربات جلد اول کی تمہیدی بیان نے با فضل بے شمار لوگوں کو نخل شباب پر کلہاڑا چلانے سے روکا اور بے شمار شخصوں کی جوانی کی گری ہوئی دیواروں کو پھر سے استوار کر دیا، اسی طرح یہ بیش قیمت نصاح بھی باران رحمت بن کر شاکیان باقی کشت مردمی کو سر سبز و شاداب بنانے کا باعث ثابت ہوں۔ ایام جوانی کی سحرکاریاں، پیج نمبر 6۔ عالم جوانی مخلوق کے سر پر خالق کا وہ جواہرات سے مرصع تاج ہے جس کی چمک اور دمک سے ہر دیکھنے والی کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ ہرا بھرا گلشن ہے جس کی جاذب نظر پھولوں میں مسرت اور شادمانی کا رنگ ہے۔ یہ وہ پر بہار وادی ہے جس میں حقیقی راحت و آرام کا سر چشمہ بہتا ہے۔ یہ وہ آفتاب ہے جو حسرت و ارزاں اور تیرہ و تار راتوں کو بقائے نور بنا دیتا ہے، جس کی مصائب سوز کرنے راہ زندگی میں پڑی ہوئی خس و خشاک کو جلا کر راکھ کر دیتی ہیں۔ ایام جوانی کی دولت پر سب دولت قربان، عہد شباب کی لذتوں پر سب لذت قربان، کیونکہ وہ لاسانی دولت ہے جس کے نہ ہونے کی صورت میں گنج کارون کا مالک بھی سچی خوشی و راحت کی دیوی سے ہم کنار نہیں ہو سکتا۔ ناممکنات کی وہ کون سی چٹان ہے جس کو ہم جوانی کے پر زور بازوؤں سے چکنا چور نہیں کر سکتے؟ وہ کون سا سپہری رفت ہے جس کی نیلگوں چھت میں چمکنے والے بلورین ستارے ہم کمن شباب لگا کر نہیں توڑ سکتے؟ وہ کون سی بہشت بری تک پہنچنے کی مسافت ہے جس کو ہم ایام شباب کی فرشتہ پردازی سے طے کر کے نہیں پہنچ سکتے؟ وہ کون سی علو مقامی ہے کہ جس تک ہم جوانی کے عظیم المرتبت دنوں میں ہمت و کوشش کا زنی زینہ لگا کر نہیں پہنچ سکتے؟ غرض یہ کہ جوانی بحر حیات میں سفینہ اور حلقۂ زندگی میں بیش قیمت نگینہ اور سرمایہ ابدی کا خزینہ اور تصویر مستقبل کو دیکھنے کا آئینہ ہے، لیکن انسان نشائے جوانی میں سرشار ہو کر اس کی قدر نہیں کرتا۔ ایام شباب کی ولولہ خیزیاں، پیج نمبر 7۔ بچپن کی بے فکرانہ و شہانہ زندگی ختم ہو گئی، جسم میں بجلی کی طرح روح دوڑنے لگی، دل میں نت نئی تمناؤں کا ہجوم رہنے لگا۔ دماغ ہے کہ فلک پر داس تخلیقات سے نت نئی راہیں بنا کر پیش کرتا ہے، آنکھیں ہیں کہ دیدائے خون بار بن کر کسی غارت گر صبر و قرار کے جمال جہاں آرا کو دیکھنا چاہتی ہیں، جس کی نگاہ تسکین سوز نے متائے دل پر ڈھاکہ مارا ہو۔ کان ہیں جو ہر دم اس ترنم آفری آواز کو سننے کے لیے بے قرار ہیں جو کسی محشر خرام حسینہ کے لب میگوں سے نکل کر فضائے عالم پر سکتہ طاری کر دیتی ہو۔ ہاتھ ہیں جو بار بار کسی حسن و جمال کی سراہی دار گردن میں حمائل ہونے کے لیے بے تاب ہو کر اٹھتے ہیں. پاؤں ہیں جو کسی قتالہ عالم و زاہد فریب ہستی خیر مقدم کے لیے بڑھتے ہیں. زبان ہے جو کسی داؤد زبان سے سر گرم تکلم ہونے کی آرزو مند ہے. غرض یہ زمانہ جہاں ایک نعمت بے بہا ہے اور دولت بے ہمتا ہے, وہیں اس کے پر آشوب اور پر خطر ہونے میں بھی کسی کو کلام نہیں. یہ وہ بام اوج پر پہنچنے کی پل صراط ہے کہ جس کی دھار بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. جہاں ذرا سی پائے استقلال کو لغزش ہوئی اور وہ نفسانیت و عیاشی کی دوزخ میں گرا. جس سے نکلنا آسان کام نہیں, یہ زمانہ نوجوان انسان کے لیے نہایت نازک ہے. ان دنوں میں صبر و تحمل, برداشت, پارسائی, مذہب پرستی کا امتحان ہوتا ہے. مبارک ہیں وہ لوگ جو اس پرخار راہ سے اپنے عفت و عصمت کے دامن کو بچا کر گزر جاتے ہیں. جوانی کے خوشنما پھولوں میں آگوت نا اندیشی کے کانٹے. پیج نمبر 8. اگر جوانی کو خوشنما پھولوں سے تشبیہ دی جا سکتی ہے تو آگوت نا اندیشی کے کانٹوں سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. اگر پائے استقلال کو عفت و عصمت کے شاہراہ سے لغزش ہوئی تو دامن پارسائی کی دھجیاں اڑ جانا یقینی ہے. اس جوش مارنے والے سمندر سے دامن تر کیے بغیر نکل جانا ہر کسی کا کام نہیں, کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں خیالات کی پاکیزگی فنا ہو جاتی ہے. اس پر خطر اسٹیج پر بڑے بڑے زہد و تقدس کے دعویدار ہاروت و ماروت کو جب پری پیکر زہرا کے ساتھ شامل ہو کر کھیل کھیلنا پڑا تو مجبور ہو کر اپنے زہد و تقدس کے زیوروں کو پھینک کر شرم و ندامت کی زنجیریں پہن کر چاہ بابل کے اندر اوندھے لٹک گئے. اس مستی ریز و فتنہ خیز زمانے میں جب نفسانی خواہشات دل و دماغ پر چھا جاتی ہیں, جب شباب کے پیالے میں جذبات کی شراب کودنے لگتی ہے, تو انسان عقل اور بصیرت کی آنکھوں پر نفسانیت کی پٹی باندھ کر دل کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے میدان بے حیائی میں اتر آتا ہے, جہاں پر جائز و ناجائز کا سوال ہی بے معنی بن کر رہ جاتا ہے, جہاں پر بعض فلک پرداز شاعروں کا بھی دیوالیہ نکل جاتا ہے, جہاں جا کر زندگی کا مقصد ہی حصول لذت رہ جاتا ہے اور بس. چنانچہ اس موقع پر بدقسمتی سے اس کو چند ایک ہمراز بھی مل جاتے ہیں جو اس کو زنا کے زہریلے دریا میں یا شاہد ان بازاری کے غلیظ گڑھے میں غوطہ مارنے یا لواطت یعنی اقلام بازی یا جل کی نسل کش تعلیم حاصل کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. چونکہ اس مدرسے میں سب سے قیمتی دولت حیا بطور فیس ادا کرنی ہوتی ہے, اس لیے متعلم بہت جلد عفت و عصمت و حیا کی پونجی خرچ کر کے دیوالیہ ہو جاتا ہے. جوہر حیات. پیج نمبر 9. خداوند کریم نے ہر ایک حیوان کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے اور اس کا جوڑا بھی اسی جنس سے پیدا کیا ہے. چونکہ جوڑا بنانے کا مقصد اور غرض بھی سلسلہ مخلوقات کو بڑھانا تھا, اس لیے ایک کی دوسرے کے دل کے اندر محبت اور چاہت پیدا کر دی تاکہ بہام انس و محبت سے رہیں اور خلقت دن بدن بڑھتی رہے. لیکن یہ یاد رہے کہ انس و محبت کا ذریعہ افزونی, خلق کا وسیلہ تندرستی اور صحت کا منبع, عیش و نشاط کا مخزن, صحیح ماد الحیات یعنی عمدہ منی ہے, جس کی مثال بینہ اس تخم سے دی جا سکتی ہے کہ جو زمین میں بویا جاتا ہے. کیا وہ شخص جو خراب اور کرم خوردہ بیج بو کر آیا ہو اس بات کی امید رکھ سکتا ہے کہ یہ پیدا ہو کر بڑھے گا اور خوبصورت پھولے پھلے گا؟ ہرگز نہیں, بلکہ اگر بوئے ہوئے بیج میں ذرا بھی نقص ہوا تو اس کی رویدگی یعنی پیداوار میں ظاہر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. نقائص سخم کے کئی درجات ہیں. ایک تو ایسے ہیں جو اگنے کے بالکل قابل ہی نہیں اور وہ اگتے ہی نہیں, خواہ زمین کیسی ہی اچھی کیوں نہ ہو, پانی کتنا ہی بافرات کیوں نہ ملتا ہو, یہ سب سے بدترین قسم ہے. دوسرے وہ ہیں جو اگ تو آتے ہیں لیکن بغیر نشو و نما پائے ہوئے مرجھا کر سوکھ جاتے ہیں، یہ پہلی قسم سے ذرا اچھی ہے۔ تیسرے اگتے ہیں، بڑھتے ہیں اور پھل بھی لاتے ہیں، لیکن ان کے پھل خالی از نقائص نہیں ہوتے۔ بس یہی مثال حرف با حرف ماد الحیات پر صادق آتی ہے، تو پھر یہ کس ظلم اور اندھیرے سے کام لیا جاتا ہے کہ جس عورت کے اولاد ہونے میں ذرا دیر ہوئی، فوراً اس پر بانجھ ہونے کا الزام لگا کر دوسری شادی کرانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ آپ اس بات کو خوب ذہن نشین فرما لیں کہ منی کی خرابی کی وجہ سے بھی اکثر اولاد نہیں ہوا کرتی۔ چنانچہ اتباع جدید کا مشاہدہ ہے کہ مرد اور عورت کی منی کے اندر حیوانات المنویہ پائے جاتے ہیں، جو نطفہ قرار پانے کے بعد بڑھتے جاتے ہیں اور چند روز میں ایک گوشت کے لوتھڑی کی مانند ہو جاتے ہیں۔ نیز یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر مرد کی منی کے جراثیم عورت کی منی پر غالب آ جائیں تو لڑکا ورنہ لڑکی پیدا ہوگی، واللہ عالم بالصواب۔ ان حیوانات کو خوردبین سے دیکھا جاتا ہے، چنانچہ جن اشخاص کی منی سے جراثیم ان کی خود کردہ کرتوتوں سے مر جاتے ہیں، ان کی منی ہرگز اولاد پیدا کرنے کے لائق نہیں رہتی، تا وقت یہ کہ مسلح منی ادویات کے استعمال سے دوبارہ اصلاح نہ کر لی جائے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ پہلے مرد کو لازم ہے کہ وہ اپنا معائنہ کرائے، اور اگر کوئی مرض ہو تو اس کا معالجہ کرائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عورتوں کو کوئی مرض نہیں ہوتا، مرض ہوتے ہیں اور ضرور ہوتے ہیں، مگر میرے مخاطب تو وہ حضرات ہیں جو بیمار ہونے کے باوجود اپنے آپ کو تندرستی کا دیوتا خیال کرتے پھرتے ہیں اور تمام الزام اپنی بیویوں پر دھر دیتے ہیں۔ اگر وہ اپنی منی کا امتحان کرائیں تو حکیموں سے تشخیص کرائیں تو بسا اوقات ان کے حال پر یہ مصرع صادق آتا ہے، میں الزام ان کو دیتا تھا، قصور اپنا نکل آیا۔ عمدہ منی کی علامات، پیج نمبر 11۔ مرد کی منی معتدل قوام یعنی نہ حد سے زیادہ گاڑھی ہو اور نہ پانی جیسی پتلی ہوتی ہے۔ بہتر منی کا رنگ سفید اور با وقت اخراج خوب اچھل اچھل کر نہایت لذت سے نکلا کرتی ہے۔ اگر منی پہلے گاڑھی اور پھر آہستہ آہستہ تھوڑی دیر کے بعد رقیق ہو جائے تو منی کی عمدگی کی نشانی ہے۔ عورت کی منی ہلکے زرد رنگ کی ہوتی ہے، لہٰذا معلوم ہونا چاہیے کہ جن اشخاص کی منی درست نہیں ہوتی، اول تو ان کے ہاں اولاد ہوتی ہی نہیں، اور اگر ہوتی بھی ہے تو کمزور اور بیمار۔ منی کے خراب کرنے والے بہت سارے اسباب ہیں جن کی وجہ سے نہ صرف منی ہی خراب ہوتی ہے بلکہ چند ایک اور ایسے امراض لاحق ہو جاتی ہیں جن سے مرد دراصل مرد ہی نہیں رہتا۔ من جملہ ان کے میرے نزدیک تو جلد، اقلام اور کثرت جمع ہی تین بڑے سبب ہیں جن کے عالمگیر ہو جانے کی وجہ سے تقریباً 95% انسان جریان، احتلام اور سرت انزال جیسی نسل کش اور تباہ کن امراض میں مبتلا ہو کر ضعف با جیسی خوفناک مرض کے پنجے میں پھنس جاتے ہیں۔ نخل مردانگی کو قطع کرنے والے دو تیشے، پیج نمبر 12۔ ایسی بے شمار علتیں ہیں جن سے عاقبت نا اندیش بزام خود جوہر حیات کو گرا کر لذت یاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس جگہ محض دو علتوں کا ذکر کیا جاتا ہے جس سے بالعموم مردانگی کو قطع کیا جاتا ہے۔ جلق یعنی مشت زنی، پیج نمبر 12۔ جس کو عام فہم زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھ سے منی گرانا، اسی واسطے عربی میں استمنا والید کہتے ہیں۔ یہ بری عادت ہے، جب کسی کو پڑ جاتی ہے تو اس کو چھوڑنا محال ہو جاتا ہے، کیونکہ ہاتھ کی رگڑ کی وجہ سے پٹھے زکی الحس ہو جاتے ہیں اور ان کو بار بار تناؤ ہوتا رہتا ہے، اس لیے وہ اس جرم کے بار بار مرتکب ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ اس کی برائی کو محسوس کرتے ہیں لیکن شیطانی وساوس کی وجہ سے یہ خیال کرتے ہیں کہ بس آج تو اس کام کو کر لوں، پھر آئندہ کبھی نہ کروں گا۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ یہی سوچتے رہیں گے تو کبھی بھی اس کام کو نہ چھوڑ سکیں گے۔ اب اس مرض سے پیدا ہونے والی چند ایک خرابیاں بیان کرتے ہیں تاکہ چند منٹ لذت حاصل کرنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ جس فعل کو باعث لذت سمجھ رہے ہیں وہ دراصل لذت نہیں بلکہ بے شمار مصیبتوں کا پیش خیمہ ہے۔ جس فعل کو کرنے سے آج وہ دو منٹ خوش ہوتے ہیں، کبھی ان کو یہی فعل سالوں رلائے گا۔ جلد سے پیدا ہونے والی خرابیاں پیج نمبر 13 نمبر 1 بقول خدا ابی امی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ سے منی گرانے والا ملعون ہے اور خدا کی لعنت میں گرفتار ہوتا ہے. نمبر 2 ہاتھ کی رگڑ سے عضو تناسل کے رگو پٹھے کمزور پڑ جاتے ہیں اور ان میں خون کا دورہ بند ہو جاتا ہے, نیلی نیلی رگیں ابھر آتی ہیں اور پھر عضو تناسل میں کمزوری اور ڈھیلا پن پیدا ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ انتشار کے قابل ہی نہیں رہتا. نمبر 3 منی کے بار بار نکلنے کی وجہ سے نہایت خراب اور رقیق منی پیدا ہونے لگتی ہے, جس میں حیوانات المنویا یعنی منی کی کیڑے معدوم ہو جاتے ہیں. نمبر 4 بار بار منی کے نکلنے کی وجہ سے منی کا خزانہ بھی زکی الحس ہو جاتا ہے اور اس کی قوت امساکیہ بالکل کم ہو جاتی ہے, اس لیے جب کبھی پخانہ کرتے وقت زور لگایا جائے تو فوراً چند قطرے منی کے نکل پڑتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ ذرا سی رگڑ یا جمع کے خیال یا عورت سے بات چیت کرنے سے ہی منی نکل پڑتی ہے. ایسی حالت کو ذکاوت حس کے نام سے موسوم کرتے ہیں. نمبر 5 لاوازیں اس فیل بد کا سب سے برا اثر اعضائے ریزہ پر پڑتا ہے اور بدن کے جوہر یعنی منی کو خارج کر دینے کی وجہ سے تمام اعضائے ریزہ کمزور ہو جاتے ہیں. اعضائے ریزہ 4 ہیں, دل, دماغ, جگر اور خستین. گویا کہ ان چاروں اعضاء کی تندرستی سے بدن انسانی تندرست رہتا ہے اور ان میں ضعف یا کوئی اور خرابی ہو جانے کی وجہ سے تمام بدن خراب یا کمزور ہو جاتا ہے. جلد کی وجہ سے ان چاروں اعضاء کو کیا نقصان پہنچتا ہے, وہ نہایت مختصر درج ذیل ہے. قلب یعنی دل جلد جیسے برے فیل سے جب کچھ لذت پیدا ہوتی ہے تو اس وقت یہی نہیں کہ صرف منی نکل کر بس ہو جاتی ہے, بلکہ ساتھ ایک چیز اور بھی خارج ہو جاتی ہے جو کہ منی سے بھی زیادہ قیمتی ہے, وہ حرارت غریزی ہے. چونکہ اس سے فائل کو بار بار اس فیل بد کو کرنا پڑتا ہے, اس لیے حرارت غریزی اتنی خارج ہو جاتی ہے جتنی اور پیدا نہیں ہو سکتی. اس لیے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل کمزور ہو جاتا ہے, بلکہ بعض کو خفقان اور غشی کا عارضہ بھی ہو جاتا ہے. پھر جب اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب میری ان بدفعلیوں کا نتیجہ ہے جو اپنی بدقسمتی سے کر چکا ہے, تو پھر اس کو غم ہوتا ہے. اس سے اس کے دل کو اور بھی نقصان پہنچ جاتا ہے, اس لیے وہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر ماری شرم کے دیکھ نہیں سکتا, کیونکہ وہ اپنے آپ کو گناہگار اور بد کردار سمجھتا ہے. اس کا دل دھڑکتا ہے اور نہایت کمزور ہو جاتا ہے, اس لیے انتشار کے وقت وہ خون کی صحیح مقدار عضو تناسل کی طرف نہیں بھیج سکتا. اسی وجہ سے ضعف قلب کے مریض کو کامل انتشار نہیں ہوتا. دماغ جلد سے دماغ کو بہت جلد نقصان پہنچتا ہے, کیونکہ جو اعضاء یعنی پٹھے دماغ سے نکلتے ہیں وہ زکی الحس ہونے کی وجہ سے بہت جلد کمزور ہو جاتے ہیں اور پھر وہ یہاں تک کمزور ہوتے ہیں کہ خواہ مرد اور عورت کے ساتھ بھی لیٹا رہے تب بھی انتشار پیدا نہیں کر سکتے. علاوہ ازیں سر درد رہتا ہے, ذرا سا چلنے یا بیٹھے بیٹھے کھڑے ہو جانے سے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے, طرح طرح کے برے خیالات پیدا ہونے لگتے ہیں اور سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ با وقت انزال مرد کو لذت بہت کم آنے لگتی ہے, اس لیے وہ التزاز کی دوائیں لے کر اور بھی کمزور ہو جاتا ہے. جگر جلد کی وجہ سے جگر بھی بہت جلد کمزور ہو جاتا ہے, کیونکہ منی کے زیادہ خارج ہونے کی وجہ سے خون کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے, اس لیے جگر کو خون بنانے کے لیے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے, لیکن جو خون پیدا ہوتا ہے وہ منی بنانے میں صرف ہو جاتا ہے, اس لیے جگر کو پوری خوراک نہیں ملتی. اس وجہ سے جگر بہت جلد کمزور ہو جاتا ہے اور جالک یعنی جلد لگانے والا کے بدن میں خون کم ہونے کی وجہ سے اس کے بدن کی رنگت زرد ہو جاتی ہے, نیز اس کی بھوک بند ہو جاتی ہے. خستین اس فیلے بد کی وجہ سے یہ دونوں عضو بھی نہیں بچ سکتے, چونکہ خون سے منی کو یہی عضو بناتے ہیں, اس لیے اس موزوں کام سے ان کو بھی اپنا کام بار بار کرنا پڑتا ہے، بلکہ اکثر مواقع تو منی خام یا صرف فون ہی دینا پڑتا ہے، اس لیے کمزور اور ڈھیلے ہو کر لٹک جاتے ہیں اور ان میں تھوڑا درد بھی ہونے لگتا ہے۔ اعضائے رئیسہ کے علاوہ معدہ، گردہ اور مثانے پر بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ غرض یہ کہ انسان صحیح معنوں میں زندہ درگور بن جاتا ہے، بلکہ بعض واقعات مشاہدات سے معلوم ہوتا ہے کہ کئی شخص تو اس فعل بد سے اچانک مر گئے، اور بعض شخصوں کو جنون، مالی خولیاں، ریشہ جیسی خوفناک امراض چمٹ گئی ہیں۔ لہٰذا پکار پکار کر کہا جاتا ہے کہ بھائیوں، اس فعل سے بچو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ورنہ تمام عمر پچھتاؤ گے۔ اپنے بچوں کا خاص طور پر خیال رکھو، ان کو خراب عادت لڑکوں کے ساتھ نہ ملنے دو، بلکہ بچوں کو ایک جگہ چھوڑ کر کبھی بھی بے پرواہ نہ رہو، ورنہ ضرور اس عادت کے مرتکب ہو کر اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر لیں گے۔ ہاتھوں سے سر چشمہ حیات کی تلاش، پیج نمبر 16۔ ہاتھوں سے وجود انسانی کا سب سے قیمتی جوہر خارج کرنا اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارنے کے مترادف ہے، بلکہ اس سے بھی برا ہے۔ اقلام بازی کی حیا سوز علت، پیج نمبر 16۔ بے شمار غیر فطری علتوں میں سے ایک کا بیان کیا جا چکا ہے ذیل میں۔ دوسری شرمناک علت و عصمت سوز حرکت کا بیان کیا جاتا ہے، جس کے تصور سے شرم و حیا کی پیشانی بھی ارق ریز ہو جاتی ہے۔ چونکہ کنز المرتبات جلد اول میں اس مضمون کو تشنا کام ہی چھوڑ دیا گیا ہے، اس لیے یہاں مختصر طور پر وعدے کی تکمیل کی جاتی ہے۔ میرے ناقص خیال میں اقلام بازی کا شیطانی مرض جلد سے کسی طرح کم نہیں، بلکہ اس سے بہر صورت زیادہ قابل شرم و ملامت ہونے کے باوجود زیادہ نقصان دہ بھی ہے۔ کیونکہ اول الذکر صورت میں تو انسان اپنے جوہر حیات کو خارج کر کے اپنی ذات پر آز آفات کو ہی مبتلا رنج و مصیبت بناتا ہے، لیکن اغلام بازی کا شیطان سیرت عادی اپنے ساتھ ایک دوسری عورت سرشت ہستی کو بھی تباہی اور شرم ساری کی زمین دوز کوئیں میں گرا دیتا ہے۔ وادی پرخار میں مرکب شہوت کی تیز گامیاں، پیج نمبر 16۔ اگر آپ کسی شخص کو موسم گرما میں لحاف اوڑھے یا آگ تاپتے دیکھیں، یا موسم سرما میں قص کی ٹیٹیاں لگا کر پانی چھڑکوا کر بیٹھا ہوا دیکھیں، تو یقیناً کہہ اٹھیں گے کہ بیوقوف ہے، جو بہت جلد قانون قدرت کے خلاف ورزی کے جرم کی پاداش میں بہت بری صورت بھگتے گا۔ لیکن ان لوگوں کو اپنی تباہی اور بربادی کا ذرا خیال نہیں آتا، جو سمن چوک کو وادی پر بہار میں چھوڑنے کی بجائے خاردار جنگل میں چھوڑ کر تیز گامیاں دکھاتے ہیں، جہاں کا داخلہ قانون فطرت کی روح سے قطن ممنوع ہے۔ کیس وادی پر خار کی شدائے تو صوبات حریر جلد شبدیس کو زخمی نہ کر دیں گی، اور کیا اعصاب کو بے حد زور لگانے کی وجہ سے کمزوری نہ ہو جائے گی۔ یہ سب باتیں چونکہ قانون فطرت کی خلاف ورزی میں شامل ہیں، لہٰذا اس کے کوتاہین عامل کی آنکھوں سے کیوں جہالت و گمراہی کا پردہ نہیں اٹھتا۔ ظلم کی تعریف ہے وضع الشیء علی غیر محلہ، یعنی کسی چیز کو اس کی اصل جگہ کے علاوہ رکھنا۔ تو پھر فرمائیے کہ جب قدرت نے الماس شباب کی جگہ ہی شیشہ حسن کی گہرائیوں میں رکھی ہے، تو پھر اصل مقام کو چھوڑ کر اس کے غیر محل پر رکھنا اگر ظلم نہ کہا جائے گا، تو کس جانور کا نام ظلم ہے؟ چونکہ اس فعل بد کے مرتکب کو خلاف منشائے قدرت کے زور لگانا پڑتا ہے، اس لیے بہت جلد اس کے نرم و نازک پٹھے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ نیز مخانہ جیسی قابل نفرت شے کی سمیت کی وجہ سے بہت جلد یہ حدود چکن بیوقوف اپنے قوت مردمی کے لہلہاتے ہوئے گلشن کو کف خزاں کر بیٹھتا ہے، جس کو پھر اعتدال و توبہ کی ترشاہ بھی سر سبز و شاداب نہیں بنا سکتی۔ قند مقرر میں اضافے کی خوشبو، پیج نمبر 18۔ گزشتہ باب میں کہیں بیان کیا جا چکا ہے کہ فعل لواطت کا سانپ، فائل کی قوت مردمی کو ڈس کر فنا ہی نہیں بلکہ اس کا زہریلا پن مفعول کے اوپر بھی حملہ آور ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی بری عادت ہے کہ جس سے اس کا عادی تمام عمر نجات حاصل نہیں کر سکتا، لہذا ذلت اور شرمندگی کے یاجوج و ماجوج مفعول کی مردانگی کے ست سکندری کو بھی ایک نہ ایک دن چاٹ کر پیوند زمین کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا، اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔